خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع کا رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. 1437 ہجری کے سفر المظفر کی آج 9ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر اٹلی میں ایک جائے نماز ہے اور نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے جب یہاں آئے تو یہ جو مصلی ہے یا کارپیٹ ہوتا ہے اس کے نیچے یہ فوم ہے، مطلب یہ والی چیز نیچے بچی ہوئی ہے کارپیٹ کے یا دری کے یا مصلی کے، یہ ہے فوم، یعنی اس کو جتنا دبائیں یہ فوم ہے. اب لگتا ہے کہ زمین مطلب سخت پیشانی جم گئی ہے، لیکن ہے چونکہ یہ فوم، اب اس میں نماز کے حوالے سے ہمارا یہاں پر مسئلہ چل رہا ہے کہ اکثر مساجد چاہے نمازیں جو بنی ہوئی ہیں نماز کی جگہ ان میں نیچے یہی بتایا جاتا ہے کہ فرش میں ٹھنڈک اتنی زیادہ یہاں ہو جاتی ہے تو یہ بچھانا پڑتا ہے ان لوگوں کو. اب اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کیا کیا جائے، یہ مساجد میں جہاں یہ ہے وہاں نماز کی کیا صورت ہوگی، یا جہاں جائے نماز ہے یا گھر میں بھی کسی نے نماز کی جگہ پر یہ بچھا رکھا ہے تو اس کے اوپر بھلے مسلح ہے کارپیٹ ہے تب اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ظاہر لگتا ہے کہ پریشانی سخت ہوگی، زور لگائیں گے تو شاید جمے نہ، مزید نرمی نہ رہے، لیکن ہے ہی فوم چکی ہے، اب کیا کیا جائے اس کا؟
یہ سائل کو شاید یہ ایک اشتباہ ہوا ہے یا وہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ فوم کو وہ سمجھ بیٹھے ہیں اسپرنگ. اسپرنگ اور فوم میں فرق ہے. اسپرنگ دار گدے پر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جمپ کرتا ہے نا، سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدے میں پیشانی اتنی جمنی چاہیے کہ زمین کی سختی محسوس ہو اور اسپرنگ دار گدے میں ہو پیشانی جمتی نہیں. اس طرح را فوم فوم, اس میں کوئی شک نہیں کہ معنی خشوع ہے. نہ جس کو مسئلہ پتا ہوتا ہے سجدے میں زمین کی سختی محسوس ہو تو وہ اس میں نماز پڑھے گا تو وہ اس کو جمے نماز پڑھ نہیں سک پائے گا, وہ بہت اس کو آزمائش ہوگی. تو اب چونکہ لوگوں کو مسائل تو پتا نہیں ہے تو وہ تو خالی ہلکی ہلکی پیشانی رکھ دیتے ہوں گے, تو وہ اس طرح تو ظاہر ہے کہ سجدہ ہی نہیں ہوگا جبکہ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوئی, سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. تو اب یہ جو فوم ویڈیو سوال میں دکھائے گئے, اب یہ چونکہ فوم ہے اسپرنگ نہیں ہے, تو اس پر سجدہ ہے تو ممکن, لیکن وہ یہ کہ اس کو اتنا دبانا پڑے گا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گا تو سجدہ ہوگا. اگر قوت بھر نہیں دبایا اور وہ ہلکی رکھلی پیشانی جیسے کہ عوام کا انداز ہوتا ہے تو پھر اس فوم پہ یا کارپیٹ بھی موٹے موٹے ہوتے ہیں یا پارک میں گھاس پہ نماز پڑھتے ہیں یا روئی کا گدھے لائے, تو ان سب کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اتنا پیشانی کو دبائے کہ اتنی دب جائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, تو اس صورت میں اس کا سجدہ درست ہوگا اور نماز صحیح ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی. تو افضل جو ہے نا مستحب یہی ہے کہ سجدے کی جگہ پر کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو, بلا حائل سجدہ کرے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا حائل سجدہ کرتے تھے. الحمدللہ میری بھی برسوں سے عادت ہے بلا حائل سجدہ کرنے کی, کوئی چیز سجدے کی جگہ بچھی بھی نہ ہو. سردیوں میں بھی اس پر میرا عمل رہتا ہے, لیکن بعض صورتوں میں وہ بچھانا ہوتا ہے کیونکہ اب نہ بچھانا ماننے کا خوشبو ہوتا ہے, نزلہ لگ گیا تو اب یہ کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو لازم کہ کوئی چیز ایسی بچھایا وہ بھی اپنی مسجد کی دری نہیں خراب کرے, نزلہ اگر گرتا ہے تو, یا سجدے میں وہ جب جائیں گے تو پھر کچھ ایک آدھ قطرہ ناک میں سے بہ کر اگر فرش پر آ گیا مسجد کی دری پر, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ اپنا رومال یا جو بھی ہے چادر وہ بچھائے, وہ بھی ایسی ہو کہ وہ اس کے چھن کر اس میں سے مسجد کے فرش وغیرہ پر نہیں جانا چاہیے نہ مسجد کی دری پر جائے. بہرحال تو میں ایک تو یہ کہ جو عرض کیا کہ ایسے موقع پر جب کوئی تکلیف ہے تو اس وقت, یا پھر جب ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے اس وقت میری عادت ہے کہ میں اس کو ضرورت بچھا لیتا ہوں, اور حتی الامکان میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں ننگے فرش پر سجدہ کروں. لیکن بعض اوقات یہ کہ وہ دری بچھی ہوتی ہے, اب کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں, اب مسجد میں جب نماز پڑھی تو اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ صف تو توڑ نہیں سکتے, جائز نہیں ہے, تو اب اسی پہ نماز پڑھ لے. یہاں بھی ہم یہ فوم نہیں بچھاتے, دریا یہ کارپیٹ نہیں بچھاتے تھے, لیکن اب ضرورت پڑ گئی, مطالبے ہوئے کہ لوگوں کو ٹھنڈ لگتی ہے, بڑا فرش ہے تو اس لیے وہ بڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور پاس کیا ہے کہ پتلا کارپیٹ ہو سخت کہ جس پر پیشانی اچھی طرح جم جائے, اور انشاءاللہ یہ وہی ہوگا. اب تھوڑی بہت اس میں کوئی کسی جگہ ہوگی تو یہ اسلامی بھائیوں کے وہ دبانے سے اب وہ ہو سکتا ہے کہ ہموار ہو گئی ہوگی, دبانے سے چلنے سے بھی کارپیٹ یہ دبتا 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 سیٹ ہو جاتا ہے. اب چونکہ اس کو بھی میرا خیال ہے سال دو سال تو ہو گئے ہوں گے, زیادہ ہو گئے دو سال ہو گئے ہوں گے, اب تو میرا خیال ہے بالکل وہ تختے کی طرح ہو گیا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام تنہا, میں مسجد بیرون ملک سے ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ جنات جو ہے وہ سفید مرغ سے گھبراتے ہیں, تو کیا ہمیں گھر میں سفید مرغ رکھنا چاہیے یا نہیں؟
سفید مرغ رکھنا چاہیے, اچھی بات ہے, فائدہ تو ہے اس کا، لیکن یہ کہ پکا فرش ہوتا نا اس پہ نہ مرغ ٹھہرے گا نہ بکرا ٹھہرے گا، ان کے لیے نرم زمین چاہیے، اور فلیٹ اگر ہے تو اس میں مرغے پالنا یہ بہت مشکل ہے، ان کی بیٹ بھی بالکل نجس ناپاک ہے، گھروں میں پھرے گی تو جگہ جگہ پھسلن بنے گی، ناپاک کرے گی، آپ کے کپڑے خراب کرے گی، تو یہ جن کی جگہ کھلی ہوتی ہے، کھلا آسمان ہوتا ہے، تو ان کو کھلی ہوا بھی چاہیے، تو یہ سب کچھ چاہیے، اے سی میں تو آپ رکھنے سے رہے ان کو، تو اگر گھر میں پھر بھی مرغا کوئی فلیٹ میں پالتا ہے اور اس کو اس کی وجہ سے ایزا نہیں ہوتی، خوب دانا پانی دیتا ہے اس کو، کیونکہ جب بھی جانور پالے نا تو اس کو دانا پانی دینا ضروری ہے، روزانہ 70 بار اس کو دانا ڈالے، گھاس چارہ دے اس کو 70 بار، یہ کہ موبائل ایک مطلب جیسے 50 مرتبہ بولا تم کو، یعنی اتنا دے کہ اس کو مطلب ہے نا کہ بھوک کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، کہ یہ بے زبان فریاد کس کو کرے گا، اسی طرح پانی کی بھی فراوانی اس کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ پھر نہ پالے، پال کر پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو تکلیف دے کر گناہوں میں پڑے، بیمار پڑے تو ان کا علاج بھی کرائیں، اس کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ویٹرنری ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، ان کے اسپتالیں بھی ہوتی ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اسد اتاری، مجلس بیرون ملک مکتب سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی غیر اللہ سے مدد مانگی؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرن کثیرا.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے سوا، یعنی غیر اللہ یہ لفظ تھوڑا ہیوی ہے، وہ ہم اہل اللہ کہیں تو اچھا ہے، اہل اللہ سے مدد مانگی ہے، اور اہل اللہ میں سارے انبیاء کرام آ گئے، صحابہ کرام آ گئے، اولیاء کرام آ گئے، مرہ غیر اللہ کے معنی یہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور سے، تو اس میں سب آ گئے نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے اس میں، وہ بھی خدا نہیں ہے، اللہ تعالی کے بندہ خاص ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی من جملہ اہل اللہ ہے، میں اہل اللہ میں سے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کی ہے، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جد لی بجودک وارضنی برضاک، انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک. یعنی اے جن و انس سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے، اللہ عز و جل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے، میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں. قصیدہ نعمانیہ مع الخیرات الحسان صفحہ 200 پر یہ قصیدہ موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے. دیکھو، یا بھی کا پکارا، یا اکرم الثقلین، ثقلین یعنی جن اور انسان، یہ دونوں کو ثقلین بولتے ہیں. اب یہ ثقلین لفظ بڑا حسین ہے، تو اسے لوگ اپنے بچوں کا نام ثقلین رکھتے ہیں، بڑوں کا بھی ہوتا ہے، تو بچوں میں رکھا تھا تو ثقلین. ثقلین کسی بزرگ کا نام نہیں ہے، نہ کوئی اس کے کوئی اسے عمدہ معنی ہے، نام ہے بس ثقلین. تو یہ نام اگرچہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن ذرا اس کے فائدے بھی نہیں ہے، نام بزرگوں کے نام پر ہو، نبیوں کے نام پر ہو، صحابہ کے نام پر ہو، تو یوں مطلب برکت ملتی ہے اس سے. تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا کہہ کر پکارا، یا اکرم الثقلین، یا کنز الورا، یا مانے اے، وہ کنز الورا مانے یہ نعمت الہی کے خزانے، تو یوں مدد مانگی ہے الحمدللہ. کرامات شیر خدا صفحہ 77 پر یہ شیر قصید نعمانیہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
میرا تعلق شہر وزیر آباد سے ہے، باب المدینہ کراچی میں یہاں پہ مدرسۃ المدینہ نازا کورس میں پڑھ رہا ہوں. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوا، برائے کرم اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیجئے.
دیکھیے اس آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی نمایاں بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کسی زندہ یا وفات یافتہ کی قید نہیں ہے، زندہ مردہ کسی بھی قید نہیں ہے. پھر آپ غور کریں، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں نہ زندوں سے مانگتے ہیں، نہ وفات جن کی ہو گئی ان سے مانگتے ہیں. تو اب اگر اس کے معنی وہی لے لیے جائیں جو مطلب یعنی کہ معترض اگر کوئی کہتا ہے تو یہ خود مطلب شرک سے کبھی بھی نہیں بچ سکے گا. دیکھو دنیا کی کوئی طاقت شرک سے نہیں بچا سکتی، آخر کبھی تو کسی سے مدد مانگتا ہوگا. مثال کے طور پر یہ کوئی بوجھ ہے اس کے ہاتھ میں، اس نے رکھا ہے، اس نے بولا بھائی ذرا اٹھوا دینا، ہے نا، تو یہ مدد مانگنا ہی ہوا نا کہ پلیز ہیلپ می، میری مدد کیجئے برائے مہربانی کہ میں ذرا یہ رکھوا دیجئے کندھے پہ. تو یہ اس نے یہ اٹھاوے نہ اٹھاوے، سامنے والا مدد کرے نہ کرے، اس نے تو مانگی مدد، یہ تو ہوا مشرک، اسلام سے گیا تو بچے گا کون. تو ہمارے پاکستان میں تو یہ سارے پولیس والے مشرک ہو جائیں گے، مدد تو مدد مانگ کرنے پر کمر باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے لکھ رکھا ہے، بورڈ لگائے ہوئے ہیں، مددگار پولیس، وہ نمبر 15. اب کیا ہوگا، اور جو پولیس سے مدد مانگیا وہ بھی گیا. تو اب چوری ہو ڈکیتی پڑے، خبردار اگر پولیس سے آپ نے مدد مانگی ہے. اب آپ مدد لفظ بولو یا نہ بولو، آپ اگر بولو میرے ساتھ تعاون کرو تو یہ بھی تو مدد ہے نا. اب آپ کو مسجد بنانی ہے، خبردار کسی سے مالی امداد مانگی ہے، مشرک ہو جاؤ گے. تو بغیر چندے کے، بغیر عطیات کے، ہم مدنی عطیات بولتے ہیں، کوئی عطیات بولتا ہے، کوئی چندہ بولتا ہے، کوئی فنڈ بولتا ہے، تو یہ سب امدادیں نہیں ہیں تو ہے کیا، امداد کس کو بولتے ہیں پھر آپ بتائیں، وہ تو بچیں گے نہیں. قرآن میں ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو بچنا ہی کسی نے نہیں ہے، سب گئے. آپ کود کے ماں کے پیٹ سے نکلے نہیں تھے، دائی تشریف لائی تھی، جس کو آپ مڈ وائف بولتے ہیں غالباً، مڈ وائف نے آپ کو کھینچ کے نکالا تھا، اس کی مدد سے آپ باہر نکلے. بیمار پڑتے دو ڈاکٹر کی مدد، ڈاکٹر صاحب. اب یہ کہ آپ لفظ مدد بولے نہ بولے، دوا کی، دوا کے ذریعے آپ نے مدد تو مانگی نا ڈاکٹر سے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا شعر کہا ایسے موقع پر، حکیم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، یعنی حکیم تمہاری فریاد سنے، تم مدد مانگو ان سے تو تمہاری فریاد رسی کریں، تمہاری مدد کریں، تمہیں ظالموں سے بچائیں، تم پر جو ظلم کرے اس سے بدلہ لے حکیم، انہیں وہ بھی صاحب اقتدار ہو یا پولیس کا افسر ہی صحیح، وہ مدد کرے حکیم. ڈاکٹر یہ تم کو دوا دیں تم ان سے فریاد کرو دو. اور یہ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے, حکیم دے ڈاکٹر دے سب دے مگر پیارے آقا اگر نہیں دے سکتے, ان سے مانگو گے تو کیا گئے اسلام سے خارج ہو گئے. حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے. یعنی ایسی کون سی قرآنی آیت ہے کہ حاکم حکیم سے داد دوا سب لو, دوسروں سے مدد لو, سرکار سے مدد مانگی تو گئے کام سے اسلام سے نکل گئے. تو یہ کون سی آیت میں کس حدیث سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو مسلمان کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. او اسلام میں تو یہ اجازت ہے اس کی کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے تو مدد کرتے ہیں. تو اب اگر کوئی اس کو عقلی دلیل کہے تو عقلی دلیل بھی اسی کو دیا تھی جس میں عقل ہو, ظاہر ہے سیدھی بات ہے. مطلب تو میں تو عقل والوں سے بات کر رہا ہوں نا, مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ جن میں عقل ہے, کہ عقلی دلیل کہہ کر اس کو مطلب چھوڑنا دیا جائے. میں نے کہ عقلی دلیل نہ ماننا یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ ورنہ بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں عقلی دلیلیں دی گئی ہیں, احادیث مبارکہ میں عقلی دلیلیں دی گئی ہیں. تو عقلی دلیل کو رد کر دینا یہ بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے, یہ بھی قرآن کی آیت سے ثابت کرنا پڑے گا کہ عقلی دلیل نہیں ماننی چاہیے. تو یوں یہ شیطانی وسوسے ہیں, اس پہ آپ نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے جس کو, وہ چاہے مطلب پولیس والا ہو, چاہے فوجی ہو, چاہے مطلب ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے دوست ہو, بھائی ہو, سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی ہیں. تو اگر اس آیت قرآنی کو پڑھ کر کسی مسلمان کو مشرک کہیں گے تو اپنا خود بنے گا کیا مشرک کہنے والے کا؟ کیونکہ اس میں تو زندہ مردہ کی کوئی تخصیص ہے ہی نہیں. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہی کہہ کر جسم کر دیا کہ اور سوا تیرے مانگتے نہیں, نہ زندہ سے نہ مردہ سے. اور سچی بات ہے کہ مردہ سے تو میں بھی نہیں مانگتا, مردہ کیا مدد کرے گا؟ حیات النبی سے ہم تو مدد مانگتے ہیں, زندہ ہیں وہ. ہم صحابہ سے مدد مانگتے ہیں, وہ زندہ ہیں. ہم اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں, وہ زندہ گئے ہیں. ہاں مردوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, ہم مردہ مانتے ہی نہیں ان کو. اور ہم ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, یہ بھی قرآن کریم سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے مارے گئے انہیں ہرگز مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں, تم میں سمجھ نہیں آتی, تو زندہ ہے. تب ایک عام مسلمان جو رائے خدا میں شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہو, اور جو ولی اللہ اتنی عبادتیں کرے, ریاضتیں کرے, اور جو جہاد اکبر پر عمل کرتا ہو, کہ نفس جہاد تو جہاد اکبر ہے, تو اس پر جو عمل کرتا ہو وہ اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ مردہ ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عشق الہی کی تلوار سے مارا گیا وہ بھی زندہ ہے. اس کے دلائل ہیں کافی, اس میں یہ رسالہ کرامات شہر خدا یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, ورنہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کی تشفی ہو جائے گی. اگر آپ قلب سلیم رکھتے ہیں, سلیم الفطرت مسلمان اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی, ورنہ لوگ تو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں. اب اس کا تو میں نہ مانوں گا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے کہ وہ دو بندے بحث کر رہے تھے, ایک کہہ رہا تھا کہ دو اور دو آٹھ ہوتے ہیں, دوسرے نے کہا بھائی دو اور دو چار ہوتے ہیں. تو دو دو آٹھ والے نے کہا کہ تو شرط لگا لے چل, دو دو آٹھ ہی ہوتے ہیں. تو دو دو چار والے نے حیرت سے کہا تو ہار جائے گا, دو دو چار ہوتے ہیں تو ہار جائے گا, مت لگا شرط. تو بولا میں شرط لگاتا ہوں, میں ہاروں گا تو تب نہ جب میں مانوں گا, تو مانوں گا ہی نہیں. دو دو ہاتھ مرغ کی ایک ٹنگ کہے جاؤں گا تو مجھے کون ہرا سکے گا. تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ضد. تو اس لیے ضد نہ کی جائے, آپ اس رسالے کو پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی تشفی ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مانگے جائیں گے
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ ہالینڈ سے حاضر ہیں
ماشاءاللہ.
میں مغرب کی نماز سے پہلے موبائل پر آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا جب آپ کی آمد ہو گئی تھی, اس میں آپ نے ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا تھا, اور ابھی بھی سے مجھے اعلان سے پتا چلا کہ بیرون ملک کی مجلس کی آج خصوصی طور پر شرکت ہے شعبے کی, اور پاکستان کے باہر شاید ایک بڑی تعداد مدنی مذاکرے میں ہو سکتا ہے کہ شامل ہو. اب اس میں میری مدنی التجا یہ ہے کہ بابا جی, آپ نے کارپیٹ کا مسئلہ جو بیان کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کارپیٹ میں پیشانی کے دبنے کا اور نماز ہونے نہ ہونے کا, سجدے کا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا, اگر اس مسئلے کو تھوڑا سا ایک بار پھر آپ وضاحت فرما دیں, کیونکہ یہ کارپیٹ کا پرابلم اور پھر اس کی جو وہ سائز ہے اور اس کی نرمی وغیرہ کا مسئلہ ہے, یہ اکثریت شاید کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پتا ہوتی ہمارے مساجد کے لوگوں کو, اسلامی بھائیوں کو. تو وہ جو ایک دبنے کا جو مسئلہ تھا, اس کو تھوڑا سا میں خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت عرض کروں, کیونکہ اس کو ایک بار پھر اگر آپ کی طرف سے تھوڑے سے ان جملوں کے ساتھ ہو جائے کہ ہمارے یہاں جو مساجد میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں اس پر سجدہ کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے اور کس صورت میں نماز نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بالکل نماز کے فرض کا مسئلہ ہے, عام مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بہت موٹے موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں, اور مطلب میں نے خود یہاں کئی جگہ پر تجربہ کیا ہے کہ جو مسجد مین جہاں نماز ادا ہوتی ہیں عین مسجد, اس میں بہت موٹا کارپیٹ ہوتا ہے, لیکن اگر تھوڑا سا باہر نکل جاتے ہیں نا دروازے کے باہر, تو وہاں بہت پتلا کارپیٹ ہوتا ہے, تو وہاں سجدہ کرنا قدرے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کوئی مکتب بنا ہو تو وہاں اور پتلا کارپیٹ ہوتا ہے, تو وہاں سجدہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن مساجد میں یہ نمازیوں کی محبت میں یا کسی بھی محبت میں شاید ہو سکتا ہے کہ یار یہاں تھوڑا موٹا کارپیٹ ہونا چاہیے, ذرا نمازیوں کو مزہ آئے گا, بیٹھنے میں مزہ آئے گا اور سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا, ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بھی سوچ ہوتی ہو. اس لیے میں نے دوبارہ یہ, حالانکہ پہلے آپ نے ماشاء اللہ بہت تفصیلی جواب عطا فرمایا, لیکن اگر چند ایک مختصر سے کلمات کے ساتھ ایک بار پھر وضاحت ہو جائے اور دنیا بھر کے اسلامی بھائی اس بات کو تھوڑا سمجھ لیں کہ مساجد میں یا گھروں میں بھی کارپیٹ کے جس پر آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے.
دراصل لوگوں کو مسائل پتا نہیں ہے, اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی اتنا مطلب یعنی کہ حالت ناگفتگ بھی ہے. ایک ملک میں, پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں, میں کسی مسجد میں گیا ہوں گا نماز کے لیے, ہم دو تین اسلامی بھائی ہوں گے, تو ظاہر کارپیٹ جہاں پیسہ زیادہ ہے وہاں کارپیٹ موٹا ہوتا ہے, جہاں پیسے کم ہے. غریبوں کی آبادی باب المدینہ میں دیکھ لیا, غریبوں کی آبادی میں جو مسجد ہوگی نماز دریاں چٹائیاں یہ ملیں گی آپ کو, اور جہاں مالداروں کی میمن قوم کی آبادیاں ہوں گی نا وہاں موٹے موٹے کارپیٹ ملیں گے, کچھ نہیں کرتے رہو سمجھے, نماز میں سجدے میں وہ کارپیٹ کے ساتھ. خوشو اور خوشو کا تو نام بھی نہیں سنا ہوتا نا, یہ کیسے حاصل ہوتا ہے. تو خیر میں نے وہ بالکل وہاں آپ نے بتایا کہ پتلا اور پیچھے پتلا, میری عادت تو وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو, کہ یہ بھی مستحب ہے, کچھ بھی نہ بچھا ہو یہ مستحب ہے سجدے کی جگہ, جبکہ کوئی اور مانے نہ ہو. تو بالکل وہ ننگے فرش پر ہم نے کچھ بھی نہیں بچھا تھا, ایسی جگہ بھی مل جاتی ہے مسجدوں میں بالکل پیچھے ہوتی ہے, وہ بعض اوقات یہ کہ مسجد سے وہ مسجد نہیں ہوتی, شاید وہ فنائے مسجد ہوتی ہے جو بھی ہو. خیر تو اب موٹے موٹے کارپیٹ بچھے ہوں اور وہ آئینے مسجد ہو اور آدمی کو سچکا نہ پڑے نماز پڑھنے میں, تو اس سے تو یہ کہ اگر وہ پیچھے ہٹ کر ذرا اطمینان سے نماز پڑھتا ہے جبکہ نہ وہ جماعت ہے نہ وہ فرض نماز ہے مثال ہے, تو وہی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اطمینان سے نماز پڑھ سکے. تو ہم نے وہاں پڑھی نماز. اب ایک داڑھی والا کوئی جس کو عرف عام میں مولانا بولتے ہیں لوگ, وہ آ گیا, اور تمہارا فرقہ کون سا ہے, تم فلا فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ نہیں ہم سنی انفی ہیں. اور یہ پھر یہاں یوں ادھر نہیں پڑا تم نے کرویٹ میں, اب آپ بتاؤ گے اس کو کیسے سلجھائے. یہ حالت ہے جہالت کی, یعنی کوئی مولوی تھا یار وہ مطلب ہم سے الجھا. تو یوں پتہ ہی نہیں ہے مسائل ان کو, یہ کتابیں کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں. جدی پشتی وہ تو نمازی جو ہوتے ہیں نا ان کی بھی حالت, دادا کو نانا کو دیکھتے ہیں نا جس طرح اس طرح یہ پڑھ رہے ہوتے نمازیں, اندرونی مسائل نہیں پتا ہوتے. تو بہار شریعت میں فتح رضویہ شریف میں یہ مسائل لکھے ہوئے اور اگلے بزرگوں کے حوالوں سے بھی لکھے ہوئے ہیں تو فقہ کی کتابوں سے, کہ سجدے میں پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے, اور اس کی وضاحت یہ کہ سجدے میں اس طرح پیشانی جمائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اگر پیشانی ہلکی چھوڑ دے گا تو کہ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوئی تو اس کا سجدہ نہیں ہوا, سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اچھا اب کارپیٹ پر نماز پڑھنا جائز ہے, نیچے فوم بچھا ہوا ہے تب بھی جائز ہے, نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے, نماز جائز ہے. لیکن اب یہ کہ اگر واقعی وہ ایسا موٹا کارپیٹ ہے اور اس کے نیچے موٹا ایک تو کارپیٹ ہوتا ہے اس کے نیچے فوم بچھا ہوا ہوتا ہے تو واقعی بہت دشواری ہوتی ہے نماز پڑھنے میں, امامہ پڑھ کے بھی نہیں پڑھتے, امامہ یوں گر جائے گا. اچھا پھر امامہ اتار کے نماز پڑھنی چاہیے ایسے موقع پر, تو کوئی آ کر یوں ٹھک کر کے یوں ترچھا رکھ دے گا سر پہ اور مشکل آ جائے گی, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک مطلب طبقہ ہے جو بےچارا معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے, حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. خیر تو اب اگر فوم بچھا ہوا ہے کارپیٹ اس پر بچھا ہوا ہے نماز جائز ہے. اب سجدے میں بس اتنا دبانا ہوگا کہ پیشانی جم جائے, کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, اتنی جم جائے پیشانی تو سجدہ ہوگا اور نماز ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. اور ناک کی بھی ہڈی لگانی ہے, نوک نہیں, نوک کو بھی دبائیں گے نا تو ہڈی لگ جائے گی. یہ ہڈی تو بعض یہاں ادھر زخمی کر دیتے ہیں دو آنکھوں کے بیچ میں, یا وہ دبا ہوتا ہے ان کا تو وہ بےچارے ان کو شاید پتا نہیں ہوتا, بعضوں کی پیشانی کا یہاں نشان ہوتا ہے, لگتا ہے یوں یہ ٹکریں مار رہی ہے صحیح. تو یہ نہیں ہے, یعنی پیشانی بیچوں بیچ سے لگانی ہے اور ناک کی یہ ہڈی نہیں لگانی, یہ یوں دبائیں گے نا تو جب اندر ہڈی ہے نا تو یہ لگ جائے گی, دبانے سے ہڈی لگ جاتی ہے. تو یوں مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی ہر جگہ احتیاط کرنی ہے. مسجد والوں کو سمجھانا بہت دشوار ہوتا, ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات وہ صاحب ثروت جو ہوتے ہیں نا ان کو علم دین سے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا, مال بہت ہوتا ہے ان کا روب ہوتا ہے مال والوں کا, وہ اگر بولے گا نا کہ بھئی یہ کارپیٹ بچھاتا ہوں کمیٹی یسر کرے گی, اور زیادہ معلومات اس کو بھی نہیں ہوتی نا کہ اس کو سمجھائے تو وہ یوں بچھوا لیتے ہیں. ایک مسجد میں ہوا کرتا تھا ایک دور میں, تو اب وہاں کسی مالدار آدمی نے وہ کارپیٹ بچھنے لگا, بچھ گیا, مجھے پتا چلا کہ مطلب میں نے تو مطلب احتجاج کیا, میں نے کہا یار یہ کیا کر دیا, تو بولے وہ فلاں اس نے لگوا دیا ہے. میں کہا یار تم نے لگایا بھی, وہ سبز لگایا یار, ہم سر پہ رکھتے تم نے قدموں میں بچھا دیا
سبز کارپیٹ، یہ میرے لیے آزمائش ہو گئی. تو سبز کارپیٹ پر نماز جائز ہے، لیکن مطلب دل مطلب مطمئن نہیں ہوتا، سبز گھاس پر چلنے میں دل مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے کہ سبز گنبد سے ہم کو محبت بہت ہے. تو اس لیے جب ایک رنگ سے سبز گنبد یعنی نسبت کی وجہ سے ایک رنگ سے محبت ہو گئی تو بس یہ سر پہ جمتا ہے، پاؤں کے جوتے میں نہیں جمتا وہ رنگ، دل نہیں کرتا. حالانکہ سبز رنگ کے جوتے بھی جائز ہیں، چپل بھی جائز ہیں سبز رنگ کے، مزہ نہیں آتا، دل ٹھکتا نہیں ہے. تو اگر سبز رنگ کے چپل یا سبز رنگ کے کارپیٹ پر اگر کوئی پاؤں رکھنے سے بچتا ہے اور پاؤں رکھنے کو ناجائز بھی نہیں سمجھتا، وہ ادبن بچتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا، جبکہ دوسروں کو گناہگار نہ کہے. ہاں دوسرا جو اگر سبز کارپیٹ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو بولے بے ادب ہے، گستاخ ہے، تو نعوذ باللہ پھر خود گیا کہ یہ ادب نہیں کرتا تو اچھا تھا. تو یہ سب ان چیزوں کے لیے ہمیں علم ہونا چاہیے. تو علم ہوگا تو اس کی برکت سے ہم خود کما حق کو ادب بھی کر پائیں گے اور ہم گناہگار بھی نہیں ہوں گے، ورنہ ادب کرتے کرتے بعض وقت گناہ میں بندہ پڑ سکتا ہے، جس کو افراط اور تفریط.
بابا یہ مسجد میں آپ نے فوم اور کارپیٹ سے متعلق بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، یہ بھی ارشاد فرمائے کہ چونکہ پوری مسجد میں فوم اور پھر اس کے اوپر کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور جہاں پر امام نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی جگہ پر ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مسلح مزید بچھائے جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟
اس کا تجربہ تو مجھے بہت ہے. وہ نئے نئے مسلح کا تھپے دیکھے میں نے، میرے لیے تھپے بچھاتے تھے، میں کہیں جاتا تھا نا، یہ بعد میں جب شہرت ہو گئی، پہلے تو اب بڑی مشکل سے داخلہ بعد ہوگا، تو انہیں کہ بس ترکیب پہ بڑھنا نہیں پڑتی تھی، پھر بھی کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوا کہ مجھے بیان کرنے نہیں دیا. وہ دور شروع کا تھا، پتا نہیں تھا لوگوں کو، آہستہ آہستہ پھر تو میرے پیچھے لگ گیا کہ آؤ آپ اللہ کی رحمت سے. تو شروع میں تو گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، ہر کاروبار میں کہتے ہیں نا. خیر تو تھپے لگاتے تھے، اب اس میں بھی چٹ لکھی ہوئی، چٹ بھی نہیں ہونی چاہیے لکھی ہوئی، تو چٹ جدا کر لینی چاہیے مسلح سے، تحریر جو ہوتی ہے
چٹ میں بھی عربی ہوتی ہے،
عربی بھی ہوتی ہے انگلش بھی ہو تب بھی جدا کر لیجئے. تو اب یہ کہ وہاں بھی میں تو پھر تھوڑا اپنا تھوڑا روب ہو گیا نا، شروع میں تو خیر نہیں تھا ایسا، پھر تو میں وہ تھپے جو تھا نا وہ سائڈ پہ کر دیتا تھا، یا یوں موڑ کے اپنی زمین نکال لیتا تھا کہ بلا حائل سجدہ یہ مستحب ہے، یوں ترکیب میری بن جاتی تھی. یعنی کہ ہر امام یعنی ہر مبلغ وہ ہٹائے گا تو مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں اس سے اور بول پڑیں کچھ. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ بس وہ جس سے بن پڑے نا وہ تو بلا حائل سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے جماعت ترک نہیں کریں گے مسجد میں، بھلے کیسا بھی کارپیٹ بچھا ہوا ہے تکلیف دے، جماعت واجب ہے، تو جماعت سے نماز پڑھیں. بعد میں ٹھیک ہے سنت ہے وغیرہ اسی جگہ جا کے پڑھیں جہاں آپ کو کھلا فرش مل جائے اگر ممکن ہے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
السبعي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ دل معمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ.